الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لباس التقوى ذلك خير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لا ينبغي للمتقين. اسلام میں لباس کا مسئلہ بھی نہایت محتم بشان مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو انسانیت نصیب فرمائی اور اس کو عام حیوانات سے علیحدہ امتیاز عطا کیا ہے، اس میں ایک امتیاز لباس کا بھی ہے. جب یہ انسان جنگلی تھا اور درندوں کی طرح رہتا تھا تو اس کے جسم پر لباس نہیں ہوتا تھا. جب یہ آبادی میں آیا اور شہری بن گیا اور اس کو انسانیت کا احساس ہو گیا تو اس کے جسم پر لباس آ گیا. اس لیے لباس دو قسم کا ہے، ایک وہ جو شریعت کا پسندیدہ ہے. فقہا تو کہتے ہیں کہ لباس کی تین قسمیں ہیں، ایک فرض لباس ہے، ما یستر عورتہ، جو اس کی شرمگاہ کو ڈھانکے، جیسے مرد کا گھٹنے سے لے کے ناف تک کا جسم ہم وقت ڈھکے رہنا ضروری ہے. گھٹنا بھی داخل ہے علی التحقیق اور ناف بھی داخل ہے. گھٹنے بھی نہ کھلے اور ناف بھی بغیر ضرورت کے کوئی اور نہ دیکھے. اور خاتون کا پورا جسم الا وجہها وکفیها وقدمیها، ہاتھ کسی چیز کو لینے کے لیے یا راستہ دیکھنے کے لیے، آنکھیں کھل جانا یا چلنے کے لیے پیر استعمال ہوتے ہیں ٹخنوں سے نیچے، تو یہ معاف ہے. باقی کل کا کل جسم جو خاتون کا ہے وہ ستر عورت ہے، اس کا ہم وقت ڈھانکنا ضروری ہے. دوسرا لباس ضرورت کا ہے. ضرورت کا مطلب یہ کہ ایک بڑا کپڑا مل گیا اور اس میں اوپر کا حصہ بھی نیچے کا حصہ بھی ڈھکا ہوا ہے، اور کوئی کپڑا ہے ہی نہیں. حدیث شریف میں بعض صحابہ نے ذکر کیا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تین کپڑے کہاں تھے، بڑی مشکلوں سے کوئی ایک کپڑا ملتا تھا، ہم اس سے گزارا کر دیتے. بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، کوئی شک نہیں ہم نے ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی، دو میں بھی پڑھی. اما الیوم فقد وصى اللہ علینا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ساتھ نصیب فرمائی، تنگی دور ہو گئی، اب ہم تین کپڑوں میں ہوں گے، نیچے شلوار، اوپر قمیص یا کرتا، سر پہ ٹوپی، اس پر امامہ. فقہا نے قاطبتاً لکھائے تستحب الصلاۃ فی ثلاثۃ اصواب، تین کپڑوں میں نماز پڑھنا سنت مستحبہ ہے، فی ازار و رداء و امامت. شلوار کی جگہ جو پہنتے ہیں اس کو ازار کہتے ہیں اور قمیص کی جگہ جو پہنتے ہیں اس کو ردا کہتے ہیں اور سر پر جو رکھتے ہیں خالی وہ ٹوپی ہے اور جب اس پر صافہ ہو تو عمامہ ہے. کہتے ہیں جمیع انبیاء اور مرسلین کا جسم بھی ڈھکا ہوتا تھا اور ان کے سروں پر ٹوپیاں اور ٹوپیوں پر پگڑیاں ہوتی تھی. من سنن المرسلین کہتے ہیں العمائم القلانس. جمیع انبیاء اور مرسلین کے سروں پہ ٹوپیاں اور ان کے اوپر عمائم ہوتے تھے. پیغمبر بغیر ضرورت کے ننگے سر نہیں دیکھے گئے اور بغیر ضرورت کے صرف ٹوپی میں نہیں دیکھے گئے. حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ کبھی ٹوپی کبھی پگڑی، کبھی پگڑی کبھی ٹوپی، لیکن علماء نے ان کی عبارت پر گرفت کیے کہ اس میں نقص پایا جاتا ہے. ان کا نفس جواز مراد ہوگا، سنت مراد نہیں ہوگی. اللہ تعالی کی طرف سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ رجال اور نساء یعنی مردوں کے اور عورتوں کے کپڑوں میں فرق ہے. خواتین رنگین کپڑے پہنتی ہے سرخ شوخ، اور مرد سادہ لباس پہنتے ہیں. مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو مردانگی دی ہے اور چہرے پر داڑھی دی ہے وہ تمام عزتوں سے بڑھ کر معراج عزت ہے، اور خاتون کو یہ دو چیزیں نہیں دی ہے تو اس میں بڑا نقصان رہ گیا. اس نقصان کو بھرنے کے لیے وہ رنگین کپڑے اور ہاتھوں میں چھڑیاں، کانوں میں مورکیاں، سروں پہ مانگ، گلے میں ہار، یہ اس کمی کو پورا کرنا ہے. اومی نشا فی الحلیا، قرآن میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نشو نمائی زیورات سے ہوتی ہے. وہ فی الخصام غیر مبین، اور یہ زیورات سے محبت کی وجہ سے فصاحت بلاغت عورت کی کم ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں جو مرد بھی عورت نما حرکتیں کرے اس کے بھی مردانہ کام ختم ہو جاتے ہیں، زنانہ کاموں میں الجھ کے ضائع ہو جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ارشاد فرمائے اس میں جو اس وقت مجھے یاد ہے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ ایسے مردوں پہ لعنت ہو جو عورتیں بننے لگے، اور ایسی عورتوں پر لعنت ہو جو مردوں کی نقلیں اتارے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء ولعن اللہ النساء المتشبہات بالرجال. دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے. اور دوسرا ارشاد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے حق میں بہت زیادہ ان کو ڈھکنے کا، چھپنے کا، پردہ کرنے کا کہا ہے. یہ دو دولتیں نہ ہونے کی وجہ سے، ایک مردانگی نہیں دی گئی ہے، دوسرا چہرے پہ داڑھی نہیں، تو اس وجہ سے خاتون پردوں میں رہے، ڈکی رہے، مردوں سے ہٹ کے رہے، مخصوص افراد ان کے لیے ہو. حور مقصورات فی الخیام، حوروں کی طرح بند رہے اپنے خیموں میں، گھروں میں. وہ باہر آ تو گئی لیکن کام سارے ادھورے ہیں اس کے، اور اس میں وہ کمال کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ داڑیاں مونڈتے ہیں یا چوٹی کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے. بحر کتاب الصوم، نہر کتاب الصوم، تبیین کتاب الصوم، فتح القدیر، ملتق الابہر، مجمع الانہر، ہمارے جو باقاعدہ مسلمات فقہ ہے جن کے بغیر فقہی قدم کوئی نہیں لے سکتا، اس میں وضاحت کی ہے کہ ایک مشت سے اور ایک مٹھی سے داڑھی کم کرنا یا مونڈنا اس کو بدترین گناہ کل مغاربہ و مخنثت الرجال کا ہے، مغربی لوگ اور ہجڑے لوگ، کتابوں میں تو یہی لکھا ہے۔ مولانا شیر علی شاہ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے اللحیہ فی الاسلام، اور اس میں انہوں نے مدینہ منورہ میں بی اے کیا ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو لوگ مسلسل تین چار نسلوں تک بغیر داڑھی کے رہے پھر ان کے ہاں ہجڑے پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، مخنث پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ سبحان من زین الرجال باللہا، پاکی ہے اللہ کے لیے جس نے مردوں کو زینت رونق بخشی ہے داڑیاں دے کر، وَزَيَّنَ النِّسَاءَ بِالزَّوَائِبِ، اور خواتین کو زینت بخشی بڑے بڑے بالوں سے اور مینڈیوں سے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر لباس کی شرط نماز میں فرض کے درجے میں ہے، خاتون کا پورا جسم ڈھکنا اور مرد کا گھٹنے سے لے کے ناف تک بطور شرط کے فرض کے، اور اس کے اوپر جو تفصیلات ہے جیسے شلوار یا قمیص اتنی لمبی نہ ہو کہ اس کے پانچھے یعنی ٹخنے ڈانکے، سخت منع فرمایا ہے، سخت ترین ممانعت آئی۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ترمذی اور ابو داؤد میں بھی، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، تین آدمیوں کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو پاک نہیں ہونے دے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہے اللہ ان سے۔ المنفق صلعته باليمين الكذب، جھوٹی قسمیں کھا کر سامان بیچنے والا، قسم خدا کی اتنا مل رہا تھا، قسم خدا کی اتنا خریدا ہے، قسموں کی کیا ضرورت، اب تمہاری مرضی ہے، جس طرح چاہو بیچو، ایک پیسے کی چیز آپ ایک لاکھ کی بیچ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ مت بولو، آپ کا ہے بس میں اتنے کا دینا چاہتا ہوں۔ دوسرا المنان، احسان جتلانے والا، ہم تم کو وہاں سے لے آئے، ہم نے تمہیں اتنا اعزاز بخشا، ہماری وجہ سے تم کو اتنی شہرت ملی، بھائی ملی تو بس اللہ کے حوالے ہو۔ منان کے مارے احسان جتلانے والا، لا تبتلوا صدقاتکم بالمن ولا ذا، اللہ فرماتے خیرات اور حسنات دو چیزوں سے ختم ہو جاتی ہے، ایک احسان جتلانے سے اور ایک ایزا پہنچانے سے۔ بعض فقہا نے لکھا ہے نا کہ نوکر چاکر کو زکات دینے سے زکات نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ پھر یہ ڈبل کاپ لیتے ہیں، روز جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اتنے پیسے اور دیے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ زکات کے دیے، اس کا احسان ہے کہ آپ کا گند مال کا میل کچیل اٹھا لیا، تمہارا کیا احسان ہے، تمہارے تو اس سے ایمان بچ گیا اور مال پاک ہو گیا، ایسا وقت آئے گا کہ زکات لینے والے نہیں ہوں گے، پھر تم اور تمہارا مال دونوں ایک جیسے رہیں گے، پاک ہی نہیں ہوں گے۔ ان کے ہاں اگر کام کاج کرے تو زکات دیتے، اگر نوکری چھوڑتے پھر حالانکہ وہ تو مستحق ہونے کے ناطے ہیں، اس سے کام کرنے اور نہ کرنے کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اگر زکات عوض بن کے مل جائے تو فقہا کہتے زکات ادا نہیں ہوئے، زکات عوض نہیں بنے گی، زکات بوجہ غربت اور مسکنت کے دی جاتی ہے. اتنے نابالغ نہیں ہے، سب مسئلے جانتے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آخرت پر ایمان پورا نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں بند ہیں. اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ زکات حق اللہ ہے، بحیثیت ایک مسلمان فقیر اور مفلس کے، تنگ دست کے زکات دی جاتی ہے، کسی کے جان پہچان احسان کا اس میں کوئی دخل نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے حسنات اور نیکیاں احسان جتلا کر یا نیکی کر کے پھر ایزا پہنچا کر باطل مت کرو، ڈسمس ہو جائے گی تمہاری نیکی. اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کر، دریا میں ڈال. کہتے ہیں دریا سے بھی آپ کو اس کے بدلے میں اللہ بہترین صلہ دے گا، آپ اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ اکبر. ایسے لوگ میں نے زندگی میں دیکھے ہیں کہ انہوں نے ایک احسان کیا اور وہ احسان ان کے خواہش سے تھا کہ پتہ نہ چلے، وہ کہیں بات معلوم ہو گئی تو انہوں نے مستقل تعلق ختم کیا کہ یہ کشف کیوں ہو گئی. آپ سے تو ہم نے عہد لیا تھا کہ ہمارا نام نہ آئے. اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کیسے پاکان موجود ہیں، انہیں مطمئن کرنا بہت مشکل کام ہو گیا. تو ایک حدیث تو یہ ہے کہ مرد ہونے کے باوجود جو پانچے تخنوں سے نیچے رکھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نہ پاک ہونے دے گا اور نہ اس سے گفتگو کرے گا اور نہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا. کتنی سخت سزا ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ نماز ہی نہیں ہوتی کسی مرد کے اگر پانچے شلوار کے یا قمیص اتنی لمبی ہو کہ اس کا کنارہ اس کے ٹخنوں سے نیچے ہو جائے. ابو داؤد شریف کتاب اللباس میں ہے کہ ایک شخص کو دو تین دفعہ آپ نے نماز کا کہا اور آخر میں وہ آ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا مجھے تو یہی نماز آتی ہے، اور نماز مجھے آتی نہیں ہے. آپ نے کہا نماز تو آپ نے پڑھی ہے ہر دفعہ، لیکن آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ مُسْبِلِ لِلْزَّارِ، اللہ تعالیٰ ایسے مومن مرد کی نماز قبول نہیں کرتا جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دیکھے اور بار بار نماز پڑھوانا دیکھے اور امت کی غفلت دیکھے. وہ ایک نے مجھے کہا کہ لوگ چاند تک چلے گئے اور آپ پانچوں سے فارغ نہیں ہیں. میں نے کہا ہمارے ہاں تجھ جیسے مرد جب تک ہوں گے جن کو شلوار پہننا نہیں آتا تو آپ چاند نہیں سائیکل پر بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس میں بھی پانچا پس کے اور تیری موت واقع ہو جائے گی. میں نے کہا تم شلوار باندھنا نہیں جانتے ہو، تم چاند کا نام لیتے ہو منہ پہ، وہ تیرے جیسے نہیں ہے، وہ اپنے کفر میں پختہ اور پکے ہیں، تو اپنے اسلام میں ڈھیلا اور سنت سے منحرف ہے. مولانا سنجان صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب جواب دیا، کہا ایک شخص نے مجھے کہا کہ مولانا صاحب آپ ابھی تک پانچے وانچوں میں لگے ہوئے، لوگ تو چاند تک چلے گئے. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان کو کہا آپ کب جا رہا ہے؟ جب آپ چلے جائیں گے تو پیچھے میں بھی آ جاؤں گا، یہی مسئلہ وہاں بتا دوں گا. ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں. مان بڑے رحیم کریم نرم خود ہے باخلق وی تب کل ازی چت چا سپگمئی تلانے بیا بدر پس ذرا شو آل تب تو ایم جرور پر تک پوڑ بگا. انفن فی المائے و استن فی السمائے، پانچ سیدھے ہو نہیں رہے اور دعوے دیکھو ذرا، مریخ میں جا کے پلاٹ خرید رہے ہو، وہاں جا کے سکول کھولیں گے ہو. لا الہ الا اللہ کہیں بھی آدمی جائے لیکن مسلمان ہو کے جائے، اور کہیں بھی جائے لیکن آخرت بھی جانا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون، ہمیں آپ کے خاتمے اور آخرت کی فکر ہے کہ آپ مسلمان کی حیثیت سے مرے اور اللہ تعالیٰ وہاں کی خوشیاں اور آرام آپ کو نصیب فرما دے گا. لا الہ الا اللہ. بخاری شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا دکھایا گیا، بہت چمک دمک والا تھا، اور آپ کو کہا گیا کہ یہ کپڑا آپ خریدے، اور دو موقع انسان کے بڑے اچھے مظہر کے ہوتے ہیں، ایک تو جب اس کے مہمان آتے ہو یا وہ خود مہمان بنتا ہو، اور دوسرا جب وہ جمعہ اور عید پڑتا ہے، یہ عیدین کی طرح ہے. تو آپ کو کہا گیا کہ تجمل للوفود، اور یوم الجمعہ کے لیے آپ پہنیں گے. آپ نے اس کپڑے کی طرف دیکھا اور اس صحابی کو کہا ھذا لا ینبغی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے یہ کپڑا نہیں پہنتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض کپڑے ایسے ہیں جو خدا کا خوف ختم کرتے ہیں، اور بعض کپڑے ایسے ہیں جس کے پہننے سے جیسے بزرگوں کی طرح کپڑے، بزرگوں کی طرح حیات، ان کی طرح کھلے کھلے کپڑے، لمبے لمبے آستین، اس سے خود بخود ورع، خشیت، تقویٰ، پرہیزگاری، پارسائی پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے عوام دیکھے ہیں کہ ان میں بھی احتیاط آ جاتی ہے. اس سے یہ پتہ بھی چلتا ہے کہ بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ شاید لباس کے مسئلے میں ہم آزاد ہیں، فحش غلط خیال ہے، اسلام کی جامعیت سے منحرف خیال ہے، تعلیمات نبویہ سے بے خبری کا خیال ہے. شمائل ترمذی وغیرہ میں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اس کو پیروں کو ہاتھ لگایا کہ آپ یہاں تک پانچا لائے یا یہاں تک لائے، لا حق قلل زارے فی اسفل القابین، کپڑوں کو کوئی حق نہیں کہ ان کے پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹک جائے. وہ بڑا گھبرا گیا، اور حضرت کو دیکھ کے آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یاد رہے اور آپ کے دل میں اس مسئلے کی اہمیت بیٹھ جائے. واقعہ زمین پر بیٹھ کر اور ان کو سکھایا کہ ھذا ما قد الازار، یہاں تک شلوار کے پانچے آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، اس سے نیچے جو آپ کر رہے ہیں کوئی حق نہیں، آپ گناہگار ہوں گے اس طرح کرنے سے. لا حق للازار فی اسفل القابہ. بعض لوگ کپڑے نماز پڑھتے ہوئے چڑھا لیتے ہیں، نماز پڑھ کر پھر اتار لیتے ہیں. نہیں، یہ تو عام زندگی کے بھی آداب ہیں. بخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے کتاب اللباس میں، اس کو بہت کہا جاتا تھا کہ آپ یہ کپڑے صحیح کیا کریں، وہ نہیں مانتا تھا. اللہ تعالیٰ کو غصے آ گیا اور فخو صفہ بھی زمین میں دھنس گیا، وہو یتجلجل الی یوم القیامہ، اور قیامت تک وہ غرق ہوتا چلا جا رہا ہے. بہت زیادہ احتیاط فرمائے، اور جو جو مسئلے لباس کے معلوم ہوتے ہیں ان کا خیال لگا کریں. ہمارے ملک میں کرتا اور شلوار عزت اور عظمت کا لباس ہے. عربوں کے کرتے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں اور وہ جبے پہنتے ہیں ٹخنوں سے نیچے، تو میں نے سمجھا کہ شاید ان کی کوئی روایت علیحدہ ہے. بعد میں نے دیکھا فقہ حنبلی کی سب سے بڑی کتاب الرافع اور المقنی دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ حرام ناجائز گناہ کبیرہ ہے مرد کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا. تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے سرکشی کے اعمال ہے، کتاب کے مطابق اعمال نہیں ہے. کسی بشر وہ ایک مولوی صاحب نے جب یہ سنا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بٹن پٹی دائیں بائیں پھرو جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اس نے مجھے ٹیلی فون کیا اور مجھے کہا وہ امام کعبہ صاحب جو ہے نا دکتور صالح حمید. میں نے کہا بزرگ ہے ہمارے، کوئی شک نہیں. کہنے لگا ان کا میں نے دیکھا. میں نے کہا اس ایک مسئلے میں وہ بھی غلطی پر ہے جیسے آپ غلطی پر ہے. 16 سال مدینے میں رہ کے اور جتے دیکھو تھی اور اتھے آن کلو تھی. میں نے کہا امام صاحب کے سر پہ پگڑی تھی یا رومال تھا؟ کہنے لگا رومال تھا. میں نے کہا سنت رومال ہے یا پگڑی؟ کہنے لگا پگڑی ہے. میں نے کہا جیسے سر غلط ہے نیچے حال بھی غلط. پیغمبر کے اعمال پر امت ڈٹے گی، امام غریب تو حالات سے متاثر ہے. میں نے کہا ان دونوں میں ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک تو ان کو یہ تلقین کرنی پڑے گی کہ آپ بجائے رومال سر پہ ڈالنے کے رومال لپیٹ لیں تاکہ پگڑی بن جائے، اور دوسرا یہ کہ جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں بٹن پٹی بھی اس طرح بنا لیں، یعنی دایاں بائیں پھر کر لیں. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں بائیں پر ہوتا ہے ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد دیکھتے ہیں تو دوسری طرح پھر پہنے ہوتے ہیں. ایک سے میں نے پوچھا، اس نے کہا یہ پرانی قمیص ہے. میں نے کہا کیا پرانا شراب پینا جائز ہے؟ اور پرانا زنا دوبارہ کوئی کر لے تو زانی نہیں ہوگا وہ؟ اور پرانا بدماش جب نئی کر لے گا تو نیا بدماش اور پرانا برابر ہو جائے گا؟ یہ کون سا عذر ہے کہ آپ پرانی قمیصیں پہنتے ہیں؟ ایک دفعہ جب مسئلہ معلوم ہوا کہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے اور دائیں بٹن پٹی بائیں پر ہونا چاہیے، مشرق سے مغرب تک لوگ جو اس کے خلاف ہیں آپ ان کی طرف نہ دیں گے، آپ اللہ کا شکر کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے پہلے سنت عمل نصیب ہو گیا، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی آسان فرمائے. کبھی کہیں گے جی یہ عورتوں کا طریقہ ہے، عورتیں ایک خدا کو مانتی ہے تو آپ دو مانتے ہیں، عورتیں پیغمبر کو خاتم النبیین مانتی ہے تو آپ قادیانی ملعون پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کہتے ہوئے تمہیں شرم بھی نہیں آئی؟ اور عورتیں اس طرح بنائے اور آپ اس طرح، یہ کوئی آیت و حدیث آئی ہے؟ یہ سب پینتر بازوں نے، جال سازوں نے، دین کے باغی اور سرکشوں نے معاشرتی زیادتی کی. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی قبروں کو نور سے بھرے. فقہا و محدثین و مفسرین ساری کتابیں بری پڑی ہے کہ کفن کرتے ہوئے پہلے بائیں کپڑا مردے کو چڑھا لے تاکہ دائیں اوپر آ جائے. پہلے جب بائیں لگا لیں گے نا تو یہ اوپر آ جائے، جیسے میں نے یہ پہلے ڈالا تو اب یہ اوپر آئے گا. اور پھر فرمایا کما کان یلبسہ وہو کان فی الحیاۃ، جب یہ شخص زندہ تھا تو اس طرح پہنتا تھا. کچھ شرم کرنا چاہیے. کتابیں کہہ رہی ہے کہ یہ زندگی میں صحیح پہن رہا تھا اور اس کی زندگی ہی بندر کی طرح الٹ گزر گئی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائے کہ مرنے سے پہلے, روح ہسلیوں سے نکلنے سے پہلے پہلے آپ کے کان میں سنت اور حق کی آواز پڑ گئی. ایک بات اور بڑی عجیب سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لباس کا اور حلال کھانے کا آپس میں بہت تعلق ہے. آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کا ارتکاب کیا, اللہ تعالی کی طرف سے ان کو اجازت نہیں تھی. حق تعالی نے کہا تھا لا تقرب هذه الشجره, اس ایک درخت کا پھل بالکل نہ کھانا. فتکونا من الظالمین, اور آپ نامناسب کام کرنے لگ جائیں گے. فاکلا منہا, غلطی سے آدم علیہ السلام اور حوا نے اس میں سے کھا لیا. دوسری جگہ ہے فلما ذاق الشجرہ, چکا کھا لی, چکا ذاق یذوق. بدت لہما سواتہما, کپڑا اتر گیا, شرم کی جگہ پردے کی جگہ نظر آنے لگی. آپ خود حیران ہوں گے, عورت ہے اسکرین پر ناچ رہی ہے, باتیں کر رہی ہے, خبریں سنا رہی, خوابوں کی تعبیر دے رہی ہے, حدیثاں سنا رہی ہے, حدیثاں. ماشاءاللہ, عجب دور دیدم دری پادشاہی, کہ للو و پنجو ہمیشت سپاہی. نہ سر پہ دوپٹہ ہے, نہ سینے پر کوئی چادر ہے, بس جیسے لڑکے کپڑے پہنتے ہیں اسکول کالج کے, اس طرح ایک ہی بھی کھڑی. میں وہ جہاز میں آ رہا تھا تو جہاز میں جو وہ کام کرتی ہے وہ میرے پاس آئی اور بہت قریب ہو کے. میں نے کہا بی بی فاصلے پر ہو جاؤ, میرا پردہ ہے آپ سے. اچھا مرد بھی پردہ کرتے ہیں. میں نے کہا عورت سے جب بوت نہیں ہو بلا بن جائے تو پھر مرد کو پردہ کرنا پڑے گا. آپ کو یہ کہنا کہ آپ پردہ کر لے, پردے کی توہین ہے. کہنے لگی میری ساس ہے, وہ مجھے بہت انتہائی لفظ کہتی ہے کہ وہ فلاں گئی فلاں آ رہی ہے. وہ لفظ ممبر سے مناسب نہیں. آپ کوئی عمل بتائے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. میں نے کہا ویسے وہ غلط کہتی ہے, آپ نہیں ہے سر. پھر وہ اس طرح کی عورت کیا کہاں ہوتی ہے, کس طرح رہتی؟ کہنے لگے یار صحیح کہہ رہا ہے. میں نے کہا تو میں آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ آپ عورت بن جائے اور عورتوں کی طرح پردہ و حجاب اختیار کر لے. تو واقعی یہ لوگ بڑے معصوم ہوتے ہیں. مجھے کہتی ہے اس کا مطلب یہ کہ میری سانس بڑی بزرگ ہے, میں جا کے اس کو سلام کروں گی. میں نے کہا آداب بجا لائے اور اس کی کڑویاں سنے سہلے, شاید اللہ آپ کو اس نوکری سے نجات دے یا اس بے پردگی سے اللہ آپ کو نجات دے اور آپ ایک مسلمان عورت کی طرح دنیا سے سفر کرے. مجھے کہا بہت بڑی سفارشوں کے بعد یہ نوکری ملی. میں نے کہا بہت سارے لوگوں کو بڑی سفارشوں کے بعد جہنم ملے گی. جہنم جہنم ہی ہے, مومن کی شان کے لائق نہیں. آپ کی اور ہماری یہ دعا ہے اور ایمان ہے کہ اللہ ہمیں جنت نصیب کرے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جنت ہے اور جنتوں کی نعمت ہے عطا فرمائے. فقہا نے ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے اور وہ یہ کہ لباس کے اندر بھی آداب ہے. جیسے یہ آستین کو کونیوں سے نیچے ہو جائے. بعض فقہا کا خیال ہے کہ آستین الی رؤوس الاصابع ہو. ایک زمانے میں فتاوی شام کی ایک عبارت سے مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم کا بھی خیال تھا. پھر میں نے فتاوی شام میں ایک اور روایت دکھائی, حضرت بہت خوش ہوئے, بڑی دیر تک دعائیں دی. فرمایا حقیقت سے بہت تکلیف ہے, ہر وقت گیلی ہوتی. میں نے کہا نہیں, الر رسغین کلائیوں تک, یہاں یہ سنت طریقہ, یہاں تک جو لکھا ہے غلطی ہو گئی. اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ مرد کے یہ کونیاں جو ہے, جو وضو کے اندر ہم وہاں تک پانی پہنچاتے ہیں, کونیاں, یہ ڈھکنا ضروری ہے. اور عجیب بات سنو کہ حنبل امام احمد کے نزدیک اگر یہ کھلی ہو تو نماز ہی نہیں ہوتی, فرض ہے. حنابلہ کے ہاں یہ فرض ہے, کندھ ڈانکنا فرض ہے. پانچ سو فقہا نے فتاوی عالمگیری مرتب کی ہے سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے حکم پر, ان کے اخراجات اور ارشادات پر. اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ہمارے لیے 6 لاکھ جزیات قوانین جمع کی, 6 لاکھ, 6 جلدوں میں 6 لاکھ قوانین. اب سنا ہے عزیز ہمایوں نے, وہ بقیت الاثار میں لایا ہوں ترکیہ سے, قاری احسان کے ذریعے منگوایا ہے. اس میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی قمیص اس اعتبار سے تو بہت بہترین ہے کہ یمین یسار پر ہے, یعنی دایاں بایاں پر ہے. لیکن سنا ہے اس کے آستین چھوٹے ہیں. ابھی بھی ہمارے ایک بزرگ پریشان ہو رہے تھے, تو حنفی مذہب کسی عجائب گھر کی تصویر کا محتاج نہیں. وہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا, یہ سبز رنگ کی پگڑیوں کی تصویریں شائع ہوئی تھی, اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ بادشاہی مسجد لاہور میں پگڑی تھی وہ سبز رنگ کی تھی. تو ایک بہت بڑے عالم ہندوستان سے آئے تھے, اور تھے وہ اہلیان بدعت میں سے. میں نے جب تشریف لے آئے تو میں نے ان کی سبز پگڑی ایک طرف رکھی اور سفید پگڑی دی. میں نے کہا آپ مہمان ہیں میرے, یہ طالب علم کئی بید بھی نہ کریں, کیونکہ سبز پگڑیاں یہاں ایک بدعتی فرقے کی نشانی ہے. مجھے کہتے ہیں آپ نے بادشاہی مسجد نہیں دیکھی. میں نے کہا دیکھیے. کہتا وہاں پیغمبر کی پگڑی کیسی ہے. میں نے کہا وہ غلط رکھا ہوا ہے, وہ کسی جھوٹے نے رکھی ہے. پیغمبر کی پگڑیاں بادشاہی مسجد میں آئی ہوئی ہے. پیغمبر کی پگڑی ابوبکر صدیق کو نہیں معلوم, علی کو معلوم نہیں, امام ابو حنیفہ بخاری کو پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کسی کتاب میں بھی پیغمبر کی ہری پگڑی نہیں آئی. اچھی طرح کان کھول کے سنو, ہندوستان جاتے ہوئے علم لے کے جاؤ. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے احمد رضا خان صاحب کی زندگی پر ہری پگڑی نہیں تھی, کیونکہ بہرحال فقی تھے, پوری زندگی ہری ثابت نہیں ہو, سفید یا کتھئی. میں نے کہا یہ آپ لوگ جو دن بدن نئی نئی بدعت نکال رہے ہیں, یہ اس کے اثرات ہیں اور اس کی نحوست ہے. اب میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں آپ کو کچھ کہہ دیتا, آپ نے خود چھیڑ لیا. میں نے کہا یہ حدیث پیغمبر کی نہیں ہے کہ آپ سفید کپڑا اختیار کر لیں, آپ نے کیوں ہرا اختیار کیا ہے؟ اور کیا امام ابو حنیفہ نے شاگردوں کو نہیں کہا کہ کالی پگڑی بھی آئی ہے اور سفید بھی ہے, تم سفید پگڑی اختیار کرو. آل سنت والجماعت کی علامت ہے کہ ان کے سروں پر سفید پگڑیاں ہوتی. خیر وہ عالم تھے, سمجھ گئے, بہت خوش ہو گئے. اور سفید پگڑیاں میں نے پورا تھان منگوا کے ان کو پیش کی, اور جب تک وہ یہاں رہے, یہاں تک کہ طلبا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کون ہے. بیان بھی فرمایا ایک دفعہ, میں نے کہا بیان بہت اچھا کیا, اور اتباع سنت پر بیان کیا اور بیچ میں کہا بھی کہ ہم سے بعض غلطیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے. تو وہ جو عزیزم ہمایون نے سنت لباس میں امام اعظم کے کرتے کا عکس دیا ہے، آستینوں کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، اور امام اعظم تو درکنار آپ کی فقہ دنیا کی وہ فقہ ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ مرد کی کونیاں کھلی ہو بغیر عذر کے تو نماز مکروہ ہوگی. مکروہ کا مطلب یہاں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمایوں کا لکھا ہوا ہے میری ہدایت پر، کہ نماز تو ہو جائے گی ثواب نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب سے کبھی محروم نہ فرمائے. ایک بات یہ بھی فقہا نے لکھی ہے لباس کے باب میں کہ لڑکے کو مردوں کی طرح سوٹ پہنانا ہوگا اور لڑکی کو خواتین کی طرح کپڑے پہنانا ہوگا. فتح القدیر کتاب اللباس. مثلا ایک بچے کو لے آئے، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بچہ ہے بچی؟ جی جی بچہ ہے. آپ نے تو اس کو بالکل لڑکی بنایا ہوا ہے، آپ اس کے لباس لڑکوں کی طرح کر لینا. ہماری فقہ اتنی کامل ہے کہ یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکے کے لیے لڑکی کا سوٹ لے جانا منع ہے اور لڑکی کے لیے لڑکے کا سوٹ لے جانا منع ہے. آپ کہے کہ غلطی سے یہ ہوا ہے، وہ نہیں تو اس کا بھائی پہن لے اور وہ بھائی نہیں تو بہن پہن لے، تاکہ وضاحت رہے کہ ہم کوئی مخلوط نظام کے قائل نہیں ہیں، ہم امتیازی لباس کے قائل ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام، سنت اور بدعت، جائز اور ناجائز، مستحب اور مکروہ آپس میں علیحدہ علیحدہ کر کے بیان فرمایا. اللہم صلی وسلم علیہ. خواتین کے جسم پر کپڑے کے علاوہ گھر میں بھی دوپٹہ رہنا چاہیے. بعض عورتیں گھر میں بالکل بے محابا ہو کے، یہ صحیح نہیں ہے. خاتون خاتون ہی رہے گی، کفن کے اندر بھی اس کے پانچ کپڑے، دیکھو اتنی عزت، پانچ کپڑے، یہ سینہ بند ہے، یہ اس کا دوپٹہ ہے، یہ خمار ہے، یہ لفافہ ہے. مرد کے تین ہیں، عورت کے پانچ ہیں. سبحان اللہ و بحمدی، کتنا عظیم مذہب ہے اسلام، اس کے پردے بہت ضروری ہے. اور خاتون کا چہرہ اجنبیوں سے ڈھکا رہنا، نظر نہ آنا، یہ ضروری ہے. احادیث صحاح سے ثابت ہے کہ صحابہ میں یہ پردہ ہوتا تھا کہ ایک اجنبی ایک خاتون کا ام المومنین کیوں نہ ہو، اس کا چہرہ موت تک نہ دیکھ سکا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چہرے سے کیا ہوتا ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. پھر کرتا شلوار کیوں پہنا ہوا ہے؟ بس دل پہنا ہوا ہے. شرم تم کو مگر نہیں آئی، یہ کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی. کس چیز کی اختلاط پیدا کی جا رہی ہے؟ قرآن کو دیکھو کیا کہتا ہے. یا ایوہ النبی، اے پیغمبر، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور امت کی عورتوں سے کہے، یدنین علیہن من جلابی بہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں اور برقعے ڈالے. قرآن کی آیت میں، اور کتنی مضبوطی سے، اے پیغمبر آپ کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، آپ کی بیٹیاں جو امت کی سرتاج عورتیں ہیں اور پوری امت مسلمہ کی عورتیں، یدنین علیہن من جلابی بہن، اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں، برقعے، شال ڈالے علماء دین کہتے ہیں خاتون جو کپڑا پہنی ہوئی ہے کرتے کی جگہ یا شلوار کی جگہ, اس کپڑے کا بھی اجنبیوں کی آنکھوں سے پردہ کرنا ضروری. سبحان اللہ و بحمدی, یا مرحبا یا اہلا و سہلا, اتنا ہو تیرے تیخ کا شرمندہ احسان, سر میرے تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. کیا زبردست پردہ ہے. فرمائے جو کپڑا خاتون کے جسم کو ٹچ کر رہا ہے اس کپڑے کا بھی اجنبیوں کو نظر نہ آنے کے لیے اوپر چادر برقعہ شال لے لیا جائے, اس کو جلباب کہتے ہیں عربی میں. اتنا موٹا بھاری کپڑا جب تک وہ نہ اٹھائے تو نہ اٹھے. باقی تفصیلات اور فروع کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھ عاجز اور فقیر کو اور مسلمانان عالم کو اپنے دین مذہب اور ان کی تفصیلات پر خوب عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله.
الحمد لله, الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر كبيرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر, وقال صلى الله عليه وسلم اني اوتيت مله حنيفيه سمحه سهله, وقال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمته وفي رواية ولعامتهم. أخرجه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم, ملك بر ورب رؤوف. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين, واللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين إلى يوم الدين. أما بعد, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه الترمذي في الجامع والسنن, وأبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب السنن وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة أخرجه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفل السريد على سائر الطعام متفق عليه وقال لبنتي فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف أخرجه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ایک شخص کی بیوی کے پیٹ میں بچہ مر چکا ہے کوئی وظیفہ ادا جس سے آسانی سے وضع حمل ہو جائے سورۃ انشقاق کی ابتدائی پانچ آیتیں پڑھی بھی جاتی ہے اور بغیر اعراب اور نقطوں کے لکھ کر ناف کے نیچے باندھا جاتا ہے بحکم الہی آرام راحت و آسانی سے بچہ آ جائے گا السماء انشقت واذنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ہمارے ہاں ایک امام جو فرائض کے بعد خاص کر جمعہ کے فرائض کے بعد سنتوں سے پہلے لمبی دعا مانگتے ہیں کئی صورت میں ہمیں اس کے ساتھ دعا کو چھوڑ کر ان کو سمجھا دیں ان سے درخواست کریں کہ سنن موقعات زیادہ ضروری ہے مختصر دعا کر کے اور آپ اپنے روٹین توڑ دیں ہمارے بعض شاخوں میں بعض اماموں کی شکایتیں آئی ان کو بہت سختی ہمیں کرنی پڑی ان کے ساتھ کہ بس آپ فرض دعا کے علاوہ اللہم انت السلام اور ایک دو لفظ خبردار ختم کرو دعائیں لوگوں کی سنتیں ضائع کر رہے ہیں اس کی اجازت دینا کہ امام دعال میں لگا رہے اور آپ سنت پڑھے ذرا بے مروت ہی نامناسب معلوم ہو رہا ہے اماموں کی ایسی صریح مخالفت البتہ ان سے درخواست کی جائے اور ان کو یہاں کی مجلس بتا دی جائے عطر لگانے کا سنت طریقہ یہ کہ اچھا عطر ہو دائیں بائیں لگا لے خدا حافظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں خدا حافظ کہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ منکرین حدیث جو ہے لفظ خدا پہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کے جو گماشتے ہیں دمچلے ہیں کاستالی چھٹے وہ بھی ان جیسے غلط فتوے دے رہا ہے اس لیے بجائے اللہ حافظ کہنے کے اس وقت اہل حق کو خدا حافظ کہنا زیادہ بہتر ہے سورہ یاسین فجر پتہ کے بعد پڑھنا یا رات کو دونوں کے علیحدہ علیحدہ مقامات ہیں رات پڑھنا بھی مروی ہے اور فجر کے بعد بھی سورہ کاف جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھنا سنت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انور شاہ کو اور محمد احسن کو دنیا و آخرت کی عافیت دے آمین جزاکم اللہ خیرہ آپ کو بھی اور سب حاضرین کو اور سب کے بال بچوں کو اللہ حفظ و امان نصیب فرمائے حضرت میں گھڑی بائیں ہاتھ میں پہنتا ہوں میرے دوست مجھے کہتے کہ جب نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں وہ سب فضول باتیں کرتے ہیں گھڑی میری بھی بائیں ہاتھ پر ہے مجھ سے زیادہ ہاتھ باندھنے والا کون ہوگا اس سے کوئی حرج نہیں اس کے اوپر ہاتھ آ جاتا ہے صحیح دائیں ہاتھ پر گڑی باندھنا روافض کی علامت ہے دشمنان دین اور جاہلوں کی علامت ہے ووٹ دینے کے بعد انگوٹھے پر سیاہی کا نشان لگاتے ہیں جو کہ کافی پکا ہوتا ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے لکھا ہے کہ شیعہ کی اذان کی آواز جواب دی جائے نہیں اصولاً تو وہ اذان کے حکم میں نہیں ہے خلاف سنت اذان کا نور الازام لکھا ہے جواب نہیں ہے دوران نماز اگر موبائل فون آئے تو بند کرنا چاہیے، ایک ہاتھ سے بند ہونا چاہیے. آپ کو اور عزیز منور شاہ و احسن کو شفا کاملہ عاجل آمین آمین. اللہ آپ سب حضرات کو اس بہترین دعاؤں کا اور احسان بھری اداؤں کا دونوں جہانوں میں جزائے خیر عطا فرمائے. مسئلہ یہ کہ کسی علاقے میں ایک مدرسہ ہے اور لوگ اسی علاقے سے نکل رہے ہیں، مدرسہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو کیا مدرسے کو بیچ کر اس پیسے سے دوسرے؟ یہ تو بڑی عجیب بات، وقف تو بکتا نہیں ہے، وہ تو وقف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اولاد میں برکت عافیت دے، آمین آمین. اگر بچی کے لیے ماہین نام نامناسب ہے، برائے مہربانی کوئی اور نام تجویز. بھائی پاک بیویوں کے جو نام ہے، ازواج مطہرات کے، بنات رسول کے، اسلامی خواتین کے، وہ نام اچھے ہیں. حفصہ رکھے، عائشہ رکھے، زینب رکھے، رقیہ رکھے، کلثوم رکھے. اگر کسی نے نظر مانی کہ اگر اس کا کام ہو جائے تو وہ عمر پر روزے رکھے گا، تو کیا اب اس پر عمر پر روزے جیا؟ دونوں عید اور ایام تشریق تین دن پانچ دن کے روزے نہیں رکھے گا، اس کا فدیہ دے گا. اور باقی پانچ دن کم 365 دن جو سال کے ہیں روزے رکھنے ہوں گے. آپ نے جن مسائل پر زور دے کر بیان کرتے ہیں، مثلا دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھنا، فرض نماز سور پر وغیرہ، مسائل کسی کتاب یا رسالہ باوالا سامنے بورڈ لگے ہوئے ہیں، اس پر کئی کئی جلد صفحے لکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھوں میں روشنی ڈالے، آپ کا اندھا پن ختم فرمائے. آپ جس طرح کورے اور اندھے ہوتے جا رہے اس کی مثال نہیں. سامنے کتبے لگوائے ہیں کہ اندھے ٹٹوؤں کے لیے کہ وہ حوالے نوٹ کر کے جائے، آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. کیا بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں لوٹانا بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے؟ صاحب توفیق کو چاہیے کہ باپ کے روزے اور نماز کا فدیہ دے. اذان کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے؟ بس آس پاس لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کر وضو کر کے مسجد پہنچائے اور ان کو نماز مل جائے. ایسا لگتا ہے کہ فجر اور ظہر میں آدھا گھنٹہ یا اس سے تھوڑا زیادہ ہو، عصر اور عشاء میں 15 منٹ یا 20 منٹ ہو، اور مغرب میں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو، درمیان میں وقفے کرنا اہل حق میں سے جو اہل بدعت ہے ان کی نشانی. اچھا جی، مناحل فاطمہ نام کیسے نامناسب ہے؟ آیا باپ کی حیات میں بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایک مال کا ایک ہی مالک ہوتا ہے، باپ ہے. جب باپ مرے گا تو بیٹا وارث ہوگا. باپ کی زندگی میں بیٹا ایک انچ زمین کا، ایک روپے کا، ایک قلم کا مالک نہیں ہے، وہ مزدور ہے، کھائے پیئے اور خرچ کرے. فطر کی نماز تہجد میں ادا کرنے کی نیت سے سو جائے اور آنکھ نہ کھولے، کوئی حرج نہیں، پیغمبر اسلام کا بھی چھوٹ گیا ہے اور آپ نے فجر کی سنتوں سے پہلے وتر لٹائے، احسن الوتر میں لکھا ہوا ہے. بندہ جس کئی ماہ سے مختلف پریشانیوں میں، آپ سے دعا کی درخواست دے. غم چبینی زود استغفار کن، او غم بامر خالق آمد کار کن. مولانا روم کہتے ہیں تمام غموں کو دور کرنے کا علاج زیادہ زیادہ استغفار کرنا ہے. حضرت اقدس مجھے، اچھا جی، میرے والد کی پھوپھی کا انتقال ہوا، اللہ بخشش فرمائے. میں ایک طالب علم ہوں، کچھ پریشانیاں ہیں. طالب علم کا اور پریشانیاں کچھ نہیں، لالچی ہوتا ہے، اس کو پیسے چاہیے، وقت سے پہلے پیسے ملتے نہیں. تو جو پریشانی ہے اپنے خزائن سے اللہ دور فرمائے. تین کام کرے، نماز جماعت کی ایک تکبیر تحریم بھی نہ چھوڑے، سنتیں بالکل وقت پر پڑھے، اور دن میں ایک مرتبہ سورت یاسین پڑھے، ایک مرتبہ سورت ملک، ایک مرتبہ سورۃ مزمل اسی ترتیب سے، اور 101 مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کر لے. کوئی پریشانی پوری کائنات میں آپ کے سامنے نہیں آئی. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ. وبارك وصلي وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. جنہوں نے پریشانیوں کا ذکر کیا اللہ ان کی مدد فرمائے، جن کے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جہاں اموات ہوئی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے، مراد عطا فرمائے، دونوں جہانوں کے سرخروی عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.